السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 34. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. تو پس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو شوہروں کی فرما بردار اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں. سورہ نساء میں ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی سورہ نساء میں ایک خاندان کے رہنما اصول بتا رہا ہے، یا ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اور معاشرہ کیسے بہتر بنے گا، ایک خاندان جب بہتر ہوگا تو ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاندان کو بہتر بنانے کے لیے آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ والی آیت میں خاص طور سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گھر ہوتا ہے، یہ بھی دراصل ایک چھوٹا سا ادارہ ہے. اگر یہ ادارہ منظم ہو تو سکون ہی سکون ہوگا، اور اگر یہی ادارہ، یہ گھر، یہ یونٹ، یہ اکائی اگر یہی غیر منظم ہو، اس میں صحیح انتظام نہ ہو، آپس میں انتشار ہو، آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو پھر یہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ایک خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور خاندان کی وجہ سے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس کی زندہ مثال آج ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھر گھر نہیں ہے، وہاں پر سکون نہیں ہے. ایک خاندان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو ان کو اب فکر ہونے لگی ہے، اور خاندان پہ خاندان وہاں ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ ٹوٹ گئے ہیں. بچے، حکومت کی جو انتظامیہ ہے، تو بچے وہاں پر ہے چلڈرنس ہوم میں، بوڑھے لوگ اولڈ ہوم میں ہیں، اور مرد اور عورت اپنی الگ الگ انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے ہیں. آپ خود بتائیے کہ پھر ایسے معاشرے میں کوئی سکون، کوئی رشتوں کی ویلیو، قدردانی ہو سکتی ہے؟ تو اسلام نے ہمیں بہت ہی خوبصورت رہنما اصول دیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام قوم سے نکلا ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربی زبان کی شدھ بدھ ہوگی، یا اگر آپ گرامر جانتے ہوں گے، تو قام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، ہے نا، کھڑا ہونا. تو قوام جو نگران کار ہے، جو کھڑے ہو کر کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، جو مدبر ہے، جو منتظم ہے، جو سرپرست ہے، جو سربراہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ اصول کار فرما ہے. آپ کوئی اسکول دیکھ لیں، کوئی ادارہ دیکھ لیں، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک سربراہ کی، ایک منتظم کی ضرورت پیش آتی ہے. اور کسی بھی ادارے کے آپ نے کہیں دو سربراہ دیکھے ہیں؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر خاندان کا سربراہ کسی نہ کسی کو تو بنانا ہی تھا، تاکہ خاندان صحیح طریقے سے چل سکے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے پرسن کو چنا کہ جو جسمانی اور ذہنی، عقلی ہر طرح سے قوت میں آگے تھا. اللہ تعالیٰ نے تخلیق ایسی کی ہے مرد اور عورت کی. ہم کتنی بھی راگ الاپ لیں، ہم کتنا بھی یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ہم بہت آزاد خیال ہیں، ہم مرد اور عورت کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ تو ایک بیوقوفی ہوگی کہنا. کہ کتنا بھی ہم کہہ لیں کہ مرد اور عورت برابر ہے، تو مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. ہم کیوں الٹا پہیہ چلانا چاہتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی زیادہ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوت، برداشت، ساری چیزیں، طاقت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھی ہیں، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک، خوبصورت، نرم دل والا بنایا ہے. عورت زیادہ تر جذبات کی طرف عورت کا جھکا ہوتا ہے اور مرد عقل سے سوچ کر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کو نگران کار بنایا گھر کا، لیکن عورت کو پیچھے نہیں رہنے دیا، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے جس میں فرمایا کہ مرد اپنے گھر والوں کا سربراہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران کار بنائی گئی ہے اور اس سے اس کے متعلق باس پرس ہوگی۔ یعنی گھر کی ملکہ، گھر کی ذمہ دار، گھر کی منتظم، یہ تو عورت ہوتی ہے، باہر کے کام مرد دیکھتا ہے۔ آپ خود بتائیں کتنی دفعہ ایسا ہوا گھر کی سیٹنگ چینج کرنی ہو کہ آپ کے ہسبینڈ کچھ کہتے ہیں، گھر کے مرد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں، ایسی کرنا تھا۔ یہاں کس کی چلتی ہے آپ بتائیں؟ آپ ہی کی چلتی ہے نا، خواتین کی چلتی ہے نا۔ یہاں پر گھر میں آج کھانا کیا پکے گا، اس میں کون، آپ بتائیں کس کی چلتی ہے، کون یہاں پر ڈومینیٹ کرتا ہے؟ بیوی، گھر کی عورت، خاتون۔ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کسی کے بھی لیے، کون پسند کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے والد نے کہا ہو کہ نہیں میں پسند کروں گا لڑکی، کبھی بھائیوں نے کہا ہو کہ نہیں میں پسند کروں گا، کبھی بیٹوں نے کہا ہو کہ نہیں میں پسند کروں گا؟ یہاں بھی کون ڈومینیٹ کرتا ہے آپ بتائیں بھلا؟ ماں، بہنیں، بیٹیاں، تو ہر جگہ تو عورت کی مانی جا رہی ہے، ہر جگہ عورت کی سنی جا رہی ہے، مشورہ عورت کا مانا جاتا ہے۔ کہیں گھر خریدنے جانا ہو تو کس کی پسند سے گھر لیا جاتا ہے؟ فرنیچر خریدنا ہو کس کی پسند سے لیا جاتا ہے فرنیچر؟ تو ہر جگہ تو عورت کی مرضی چل رہی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا الرجال قوامون، تو اس پر اتنا ہائے واویلا کیوں آخر؟ غیر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ مغرب یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے عورت کو آزادی دی ہے، ہمارے یہاں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں، ہم نے عورت کو اٹھا کر اتنا اونچا، اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ مرد کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ کیا درجہ دیا ہے ہم جانتے ہیں اس کو؟ عورت کو برہے نہ کر کے صرف اور صرف اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہر آفس میں عورت، ہر جگہ عورت، ہر ایڈورٹائز میں عورت، جہاں پر عورت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ایسا برہے نہ کر کے اس کو عزت دی ہے اس طرح سے۔ اور اسلام کیسے عزت دیتا ہے عورت کو، اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کو احترام کیا جائے، تو ایسی نام نمود کی اور بیکار کی عزت کا کیا فائدہ جو مغرب نے دی ہے عورت کو؟ تو لیکن پتہ نہیں مغرب کے کہنے پر یا کس کے کہنے پر آج ہماری خود خواتین کے ذہن ایسے بن گئے کہ اچھا پتہ نہیں اسلام میں تو عورت کو بہت ہی دوسرا درجہ دیا گیا ہے۔ تو نہیں، کسی نہ کسی ایک کو تو سربراہ بنانا ہی تھا، تو پھر اس کو کیوں نہ بنایا گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت اگر برابر ہوتے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دھوپ میں کام کرنے کون نکلتا ہے صبح صبح؟ آپ تو اپنے بستروں میں رہتی ہیں گھر میں، یا ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، کون جاتا ہے روزانہ صبح آفس یا جاب کے لیے؟ روز وہی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، یہ کس میں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ مردوں میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ایسا کمزور بنایا کہ اس کی حفاظت کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس کی عفت کی، اس کی عصمت کی۔ آپ راتوں میں سڑکوں پر گھوم سکتے ہیں اکیلے؟ نہیں گھوم سکتے آپ، آپ نکل کر تو دیکھیں کیا حال ہوگا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے جس کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کو دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سرپرست اور نگران کار بنایا۔ یہاں پر حاکم نہیں ہے اس کا مطلب، بہت غلط مطلب کرتے ہیں وہ لوگ جو یہاں پر حاکم کہتے ہیں اس کو، یہاں اس کا مطلب ہے سرپرست، مدبر، منتظم، نگران کار، کئی معنی بتائے گئے ہیں اس کے۔ اور اگر حاکم کہہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے انڈر میں رکھا ہے، ان کو سربراہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو۔ اور آج مغرب کے کہنے کی وجہ سے آج ہماری مسلمان خواتین خود اپنے ہی کس کے اگینسٹ میں ہم آ گئے۔ مغرب ہمیشہ سے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے اگینسٹ میں لا کھڑا کرتا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں، ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر، ایک دوسرے کے تقابل میں، لیکن اسلام ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے، محبت کے لیے ایک دوسرے کا وہ حق بتاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی اس کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو کس کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم؟ اپنے والد کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے شوہر کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ تو یہ تو سراسر نادانی ہوگی۔ آج مغرب کی عورت کھڑی ہوئی سامنے کیا بدلے میں ملا؟ کوئی اس کو خاندانی پروٹیکشن حاصل ہے؟ نہیں نا. تو ایک خاندان کی مضبوطی کے لیے ایک کسی کا سربراہ ہونا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا. پھر آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کون رکھتا ہے؟ یہ قوام رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں بیان کی یہاں پر قوام کی, کہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اور ایک تو اللہ تعالیٰ نے کو قوام بنایا ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے کی ہے کہ جو عورت اور مرد کا برابر ہو لگایا جاتا ہے, ایک اور ان کو جسمانی ساخت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی ہے, قوت دی ہے. اب یہاں پر جو بہت سارے لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ مساوات مرد و زن کا, اب وہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے مساوات مرد و زن, آپ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہے. اب اگر کہیں کوئی چور آتا ہے اور اس وقت جو ہے شوہر بیوی کو اٹھائے کہ بیوی اٹھو اٹھو چور آیا ہے, کیونکہ مرد اور عورت برابر ہیں, چلو دونوں مل کر پکڑتے ہیں چور کو, ایسا ہوا کبھی آپ بتائیں؟ نہیں ہو سکتا نا. اس وقت چور کو کون پکڑتا ہے یا کون پکڑے گا؟ مرد پکڑے گا, ظاہر سی بات ہے, کوئی عورت نہیں کر سکتی یہ کام. تو پھر بلا وجہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ کر یا دوڑ کر کیا فائدہ, جس کو ہم سراب کہتے ہیں کہ سراب ہی ہے زبردستی کا یہ نعرہ مساوات مرد و زن, تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا. ہمارا دین بہت زیادہ حقیقت پسند ہے, فطری نیچرل دین ہے ہمارا, نیچرل جو حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات یہاں پر بیان کی ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے, منتظم ہے, اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے, اور اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں مال خرچ کرنے کی بات بھی کتنی صحیح کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا دل ہی ایسا بنایا, بہت بڑا دل بنایا اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ خود اتنی محنت کرتا ہے, اتنا کماتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن کس پہ خرچ کرتا ہے آپ بتائیں؟ پیسے زیادہ کس پر خرچ ہوتے ہیں؟ بیوی بچوں پر نا, والدین پر, بہن بھائیوں پر, بیوی بچوں پر. آپ نے خود دیکھا ہوگا, ہم میں سے ہر کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ تقریباً ہر گھر کا ہی معاملہ یہ ہوگا کہ مرد کماتے ہیں, کماتے اتنی محنت کرتے ہیں, لیکن جب کوئی چیز خریدنے کی باری آتی ہے وہ خود کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے, بلکہ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کے بیوی بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے پہلے ان کو پرائیورٹیز دی جاتی ہے. تو اتنا بڑا دل ہم خواتین کا نہیں ہو سکتا, یقین جانے. یہ بات آپ دیکھ لیں, اس کو آزمائیں آپ کبھی. ایک بہت اچھی کہانی, جیسے پچھلے لیسن میں بھی اتفاق سے وہ کہانی ڈسکس ہو گئی تھی, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اور سبق لینے کے لیے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. بیتول میگزین میں ہی آئی تھی کہانی. اس میں کہا گیا کہ ایک دونوں میاں بیوی تھے, دو تین بچے تھے ان کے, اور نارمل زندگی گزر رہی تھی. تو بیوی کو بیٹھے بٹھائے یہ سوچی کہ اب بچے بڑے ہو گئے تو کیوں نہ میں گھر میں تو ہوں جاب کر لوں, ٹیچنگ کی جاب کر لیتی ہوں. کوالیفیکیشن بھی اچھی تھی, لہٰذا انہوں نے اپلائی کیا تو جان پہچان والوں کی اسکول تھی, اسکول میں نوکری لگ گئی. اب وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھیں بہت زیادہ کہ پہلی سیلری ملی تو میں کیا کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. پورے ایک مہینے میں انہوں نے کئی پلان بنا لیے. اتفاق سے وہ کہیں شاپنگ کے لیے یا گھومنے کے لیے کہیں گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھا شو ان کے ہسبینڈ کو پسند آ رہا تھا تو وہ خریدنا تھا. تو وہ شو 2000 کا تھا, تو اس وقت تو بولے ابھی تو نہیں خریدا جا سکتا, جب نیکسٹ منتھ کی سیلری آئے گی تب خریدیں گے. بچوں کو اسکول بیگ کوئی بہت پسند آیا, اسکول بیگ بھی بہت مہنگے تھے, تو وہ بھی شوہر نے کہا کہ اس مہینے نہیں اگلے مہینے خریدیں گے. ان کو اپنا ایک لباس ڈریس جو انہوں نے دیکھا بہت پسند آیا اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خرید لیں, لیکن وہ بھی بات اگلے مہینے پر ٹل گئی. اب یہ انتظار کرنے لگی کہ اس دفعہ تو اب مجھے جاب لگ گئی ہے اور میں اپنی سیلری سے خریدوں گی وہ شوز بھی, بچوں کے بیگ بھی اور اپنا ڈریس بھی. اب انتظار کرنے لگی. جس دن پہلی تاریخ تھی اور تنخواہ ہوئی, یہ اسی دن سیدھے مارکیٹ گئی. اب ہاتھ میں تقریباً 4 یا 5 ہزار روپیے تھے. پہلے شو کی دکان پر گئی, پھر پہلے 10 دفعہ سوچا کہ اگر میں 2000 کا شو لے لیتی ہوں تو میرے پاس تو بہت ہی کم پیسے بچیں گے, چلو چھوڑو جانے تو ابھی نہیں لیتی ہوں, واپس نکل کر آ گئی. پھر بچوں کے بیگس کے لیے گئی, بچوں کے بیگس بھی بہت مہنگے تھے, ایک ایک دو دو ہزار کے تھے. کہنے لگی اگر میں یہ بچوں کے دو بیگس خریدتی ہوں تو میری پوری سیلری ہی اسی میں ختم ہو جائے گی, چلو یہ بھی ابھی نہیں لیتی ہوں. جو ڈریس ان کو پسند آیا تھا وہ لینے گئی, تو پورا ڈریس ہی 4000 یا کتنے کا تھا, وہ بھی انہوں نے نہیں لیا, واپس آ گئی, پوری سیلری بچا کر گھر لے کر آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ خواتین ہیں, یہ ان کا دل ہوتا ہے. اب چونکہ وہ پہلی تاریخ تھی, شام میں شوہر جب آفس سے آئے تو دیکھا کہ شوہر بہت ہی لدے پھندے ہوئے گھر آئے ہیں. جو گھر آ کر جو سامنے دیکھا, پیکٹ کھولے گئے تو اس میں وہی لباس, وہی شوز اور وہی بیگز نکلے. تو آپ دیکھیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو جیسا بڑا دل اللہ تعالیٰ نے مرد کا بنایا ہے نا، عورتیں کتنا بھی کر لیں، وہ خود کتنا بھی کما لیں، عورتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے. تو جب مرد پر ہی معاشی ذمہ داری رکھی ہے اور عورت کو اس سے بری کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مرد کی فطرت میں ڈال دی ہے. تو جیسا وہ خرچ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو خود دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے لیے چپل خریدنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے سے اچھی چیز لینا چاہتے ہیں. اپنے لیے کپڑے لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے سے اچھی چیز لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو ودیت کر دی ہے، ان کے اندر رکھ دی ہے. اب پھر بیویوں سے کیا تقاضا ہے، بیویوں سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ بیویاں اب کیا کریں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو پس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں. قنتا اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف نون تے، فرما برداری کے لیے آتا ہے. اردو میں آپ نے نام سنا ہوگا قانتا، فرما بردار عورت کے معنوں میں. تو فرما بردار فرما برداری کرتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی نگرانی کے ساتھ. اب جو نیک عورت ہوتی ہے، جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے، اس کی کیا خوبی ہونی چاہیے، اس نے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. بہترین بیوی کہا اللہ کے رسول نے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، الدنیا خیر المتاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحة. بہت پیاری حدیث ہے کہ دنیا بہترین چیز ہے فائدہ اٹھانے والی، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. تو جس کو نیک بیوی مل گئی، اس کو سمجھے بہت بڑی دولت مل گئی، اس کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے. تو لہذا نیک بیوی کے صفات کو اپنانے کی کوشش کریں کہ نیک بیوی کیسی ہوتی ہے. آداب زندگی میں مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے بہت ہی اچھا وہاں پر ازدواج زندگی کے آداب جو ہیں، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا وہ چیپٹر. اس میں انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے ہیں کہ ایک نیک بیوی کی کیا خوبی ہوتی ہے، کہ جب شوہر گھر آئے تو خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، گھر صاف ستھرا رکھے، جو شوہر کی پسند کی چیز ہو وہی چیز گھر میں بنائے، اور شوہر کے آنے کے بعد چیخ و پکار اور اٹھا پٹک یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا حال ہے، آتے سے ہی شکایتوں کا پلندہ کھل جاتا ہے، یا تو بچوں کی شکایت یا گھریلو کام کی شکایت کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. پہلے سکون تو پہنچائیں. تو اگر بیوی اچھی ہو، گھر کے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور اگر بیوی اچھی نہ ہو اور گھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو وہی گھر جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے. تو کبھی بھی شوہر سے زبان درازی نہ کریں، شوہر کے ساتھ اس کو پلٹا کر جواب نہ دیں. جب شوہر گھر سے باہر ہو کسی کام کاج کے سلسلے میں، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. بیوی کو امین بنایا گیا ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو حافظات کا لفظ آیا ہے، بہت حکمت سے پر ہے یہ لفظ. اس میں کوئی ایک معنی پنہا نہیں ہے، اس میں کئی معنی ہیں کہ رازوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گھریلو باتیں ہوتی ہیں شوہر اور بیوی کی، کیونکہ بھئی اب دونوں میاں بیوی ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جب دو برتن ساتھ میں رکھے ہوں تو بجیں گے ہی، کبھی نہ کبھی ناچاکی ہو سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا میاں بیوی میں، یہ تو کھٹی میٹھی اس کی طرح ہے، گولی کی طرح، اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ کبھی ناراضگی بھی ہوگی، کبھی ایک دوسرے سے پر غصہ بھی ہوں گے، لیکن پھر آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس کو باہر نہ بیان کیا جائے. بہت ساری لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات میکے میں بیان کرتی ہیں. تو نہیں، اپنے گھر کے رازوں کو اس کی حفاظت کرنے والی ہو، ان رازوں کی امین ہو. بیوی، اس کو منتشر کرنے والی، اس کا اشتہار لگانے والی نہ ہو، شوہر کی شکایت کرنے والی نہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے گھر جو برباد ہو رہے ہیں وہ اسی بنا پر ہو رہے ہیں، کیونکہ لڑکیوں میں صبر نہیں رہا، ہر چھوٹی چھوٹی بات محکمے میں بتاتی ہیں، پھر جو ہے مائیں زبردستی کی محبت ماؤں کو جاگ پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں نہیں بیان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ جہنم میں میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی، اور کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے اور غیبت کی وجہ سے، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے شوہر عطا کرتا ہے، پھر وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ تو اپنے شوہر کی رازوں کی حفاظت کرے، اگر کوئی بات پر ڈانٹ بھی دیے تو کوئی بات نہیں، خندہ پیشانی سے قبول کر لیں، ایک بار اگر ڈانٹتے ہیں تو 10 بار خیال بھی تو رکھتے ہیں نا۔ تو ازدواجی زندگی کی کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی باتیں باہر نہ جانے دیں۔ حافظات الغیب بما حفظ اللہ، تو لہٰذا فرما بردار جو بیوی ہوگی وہ حفاظت کرے گی۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جدائی کا فیصلہ نہ کریں، اور دھمکی نہ دے عورت کی میں کے چلی جاؤں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورت پر بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگ ہیں جن کی نمازیں اپنے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا حکم نہ مانے، اور دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جب تک کہ وہ اس کی بات نہ مانے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی بات مانے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کیا کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آپ دیکھیں اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو فرائض ہے اس کی پابندی کرتے ہیں، اور شوہر کی بات مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ لہذا اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ ہن لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تو عورت کی ذمہ داری یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب ڈھانکنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی قسم کے راز ہو۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر عورت کا شوہر اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی شوہر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر کو کوئی خواہش ہو یا ضرورت ہو۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کرنا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن واہجروہن، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں الگ چھوڑ دو، واہجروہن فی المضاجع، ان کے بیڈ رومز میں ان کے بستر الگ کر دو۔ اب یہاں پر کچھ سٹیپس بتائے گئے ہیں، پہلے نشوز کو آپ سمجھ لیں، نون شین زائی اس کا روٹ ورڈ ہے نشوز کا۔ نشوز کے لغوی معنی ہوتے ہیں بلندی، اٹھان یا ابھار، اور عورت کے لیے اس کے معنی لیے جائیں بیوی کے لیے سر اٹھانا، بغاوت کرنا۔ اگر عورت اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ امانت میں خیانت کر رہی ہے، یا تو بے وفائی کے مرتکب ہو رہی ہے، تو یہ عورت کا نشوز ہوگا، اور شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے میں اس کے تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ازدواجی جو حقوق ہیں، یعنی شوہر کو ضرورت ہے بیوی کی اور بیوی اس کے وہ حقوق پورے نہیں کرتی ہے، ایک تو وہ چیز آ گئی، اس کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، یا شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہے، یا شوہر کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھتی ہے، اس کی اطاعت کے بجائے اس سے کج بحثی کرتی ہے، بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کرتی ہے، یا مرد پر بے جا الزامات لگاتی ہے، یہ سب باتیں نشوز میں شامل ہوگی، یہ عورت کا نشوز ہوگا، بیوی کا نشوز، کیونکہ آگے شوہر کا بھی آئے گا پھر، تو یہ عورت کا نشوز ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ون بائی ون بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو ان کے نشوز کا، تو سب سے پہلے سٹیپ بتایا گیا فائزوہن، ان کو واز کرو، ان کو نصیحت کرو۔ واز اور نصیحت سے مان جائیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے تو سیکنڈ سٹیپ یہ بتایا گیا واہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اب اگر کچھ عورتیں اس سے بھی نہیں مان رہی ہیں، اگر جن کے اندر اصلاح کی خواہش ہوگی تو وہ اس سے سیدھی ہو جائیں گی، ان کو یہ بات بہت بڑی لگے گی کہ اچھا ہمیں سیپریٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی جو نہیں مانتی ہیں تو پھر کہا گیا وَدْرِبُوْهُنْ تو انہیں مارو. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا کیونکہ اللہ یقیناً بلند مرتبہ اور بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اس آیت کو لے کر اتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ کوئی اور آیت کو بہانہ نہیں بنایا گیا ہوگا اس سے زیادہ. آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا کہ ایک کنٹری میں, شاید ہالینڈ ملک تھا, وہاں پر اسی آیت کو لے کر فلم بھی بنائی گئی. وہاں پر عورت کو خوب مارتے ہوئے بتایا گیا, بیوی پر ظلم کیا جا رہا ہے, وہ رو رہی ہے اور بہت ہی مظلوم بتایا, اور یہی والی آیت اس عورت کے پیٹھ پر لکھ کر دکھائی گئی. آپ دیکھیں یہ آیتوں کا مذاق نہیں تو کیا ہے. تو اس طرح سے اس آیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھو تمہارا مذہب, تمہارا دین, تمہارا اسلام تو کہتے کہ عورتوں کو مارو, کوئی اور تو انہیں قرآن کی آیت نہیں ملتی, پیچھے والی آیتیں نہیں مل رہی ان کو, یہ والی آیت مل گئی ان کو کہ مارو عورتوں کو. تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات ہمارا دین بہت نیچرل ہے, آپ کے بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مارنے کا ذکر کیوں کیا. تو آپ دیکھیں کہ مارنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اتنی بہترین ہیں, وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیچرل دین ہے, فطری دین ہے, ہمارا فطرت سے بہت قریب ہے. آج ابھی میرے سامنے فگر نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹس دیے جائیں. ابھی حال ہی میں برٹین کی ایک رپورٹ آئی تھی, وہاں پر بتایا گیا تھا کہ دو یا تین سال کی وہ رپورٹ تھی کہ دو یا تین سال کے اندر کتنی عورتوں کو ان کے شوہروں نے مارا, شراب کے نشے میں یا نافرمانی کرنے پر یا بلا وجہ ہی. تو پولیس میں جو رپورٹیں درج ہوئی تھیں وہ کئی رپورٹس تھیں, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً یعنی برٹین کے ہر عورت کو, چند کو چھوڑ کر, ہر ایک کو شوہر کی طرف سے مار پڑتی ہے, اور اتنی بری طرح مار پڑتی ہے کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایمبولنس بلانی پڑی, عورتوں کو ایڈمٹ کرنا پڑا, اتنی بری مار ماری گئی, شوہر مارتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسی رپورٹس کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ کیونکہ ایسی رپورٹ سامنے وہ لائیں گے تو پھر اسلام کو بدنام کیسے کریں گے بھلا وہ. تو حالانکہ وہاں تو ابھی اتنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دے رکھی ہے, عورت بہت آزاد ہے, عورت اور مرد برابر ہے, بہت کم گھرانے جہاں میاں بیوی کے تعلقات ہیں یا میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی جتنے ہیں اس میں ہی اتنی شکایتیں ہیں. شوہر اس بری طرح سے کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مار جو ماری جاتی ہے برٹین میں ماری جاتی ہے عورتوں کو, بیویوں کو خاص طور سے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اس وقت تم مارو گے جب بیویوں سے تمہیں بے وفائی کا تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ بیوی بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہو, تمہارا حق ادا نہ کر رہی ہو, تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو, اس صورت میں تمہیں مارنا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں تو پھر تم زبردستی بہانے نہ تلاش کرو ان پر مارنے کے لیے, ہاتھ اٹھانے کے لیے. اب یہاں اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو, وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں, اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں, اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے. یہ ترمذی کی حدیث ہے, کتنی کھلی تعلیم ہے یہاں پر. پھر آپ نے فرمایا, بیوی کو مارو نہیں, نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے چھوڑو, مگر گھر میں, یعنی گھر میں ہی اپنے بستر سے اسے علیحدہ کرو, گھر سے نکالو نہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. کتنا رسپیکٹ ہے نا بیوی کا. آپ نے فرمایا, تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو, پھر دن کے آخر میں اس سے اپنی ضرورت بھی پوری کرے. یہ بخاری کا حوالہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری احادیث کیا ثابت کر رہی ہیں, یعنی اگر مارنے کے بغیر عورت کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہ ہو تو تب مارنے کی اجازت دی گئی ہے, وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ. اور آج جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں بھی ایک کسی آرٹسٹ نے یہ آیتیں عورت کی برہنہ پیٹ پر لکھی تھی, یاد ہے آپ کو, اس پر بہت شور بھی اٹھا تھا یہی والی آیتوں کو کہ عورتوں کو, یعنی جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے. تو جو اس کے ہمارے دین کے جو قانون اور احکام ہیں وہ فطری ہیں. یہاں پر ایک آپشن رکھا گیا ہے کیونکہ عورت سے ہو سکتا ہے کہ اس قدر اس کا نشوز ہو, اس کی نافرمانی اس قدر بڑھ جائے. اس کے علاوہ تو بیوی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور واپس آپ اپنی بیوی کو چھوڑنے آ رہے تھے, رات کا وقت تھا, تو آپ نے اکیلے نہیں جانے دیا بلکہ آپ خود ساتھ میں آئے چھوڑنے کے لیے. اتنا احترام بیوی کا. پھر آپ نے ایک دفعہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روتے دیکھا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کے خاندان کے اور تم تو غیر خاندان کی ہو, تو تب آپ نے کس طرح سے ان کی دلجوئی کی تھی کہ تم بھی کہہ سکتی ہو کہ تم ہارون علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ ذکر کرتے کہ بعض اوقات میں اس ذکر کی وجہ سے تھوڑی سی مجھے اپنے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول آپ کیا اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں بار بار جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر دیے ہیں. تو اللہ کے رسول اس بات پر ناراض ہو گئے, کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی بیوی دی جس نے ہر وقت میرا ساتھ دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے سے اولاد سے نوازا. آپ ان کی سہیلیوں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ تھا بیوی کا رسپیکٹ اور بیوی کی یاد. اسی طرح سے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت تعلق اور ساتھ تھا دونوں کا. حالانکہ ایج ڈفرنس تھا لیکن وہ ایج ڈفرنس کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ, میں جانتا ہوں تم مجھ سے کب راضی ہوتی اور کب ناراض ہوتی ہو. وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اے اللہ کے رسول, واللہ صرف زبان کی حد تک, یعنی میں آپ سے صرف زبان کی حد تک ناراض ہوتی ہوں, دل سے نہیں ناراض ہوتی. کتنی محبت تھی ان کو, اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اللہ کے رسول کی. تو ایسی ہوتی ہے بیویاں اور ایسا ہوتا ہے شوہر کا ساتھ. ایک دفعہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو ان سے شکایت کرنے کے لیے ایک شخص آیا اپنی بیوی کی. جب وہ پہنچا ان کے گھر پر تو دروازہ بند دیکھا. ابھی وہ نوک کرنا ہی چاہ رہا تھا دروازے پر کہ اندر سے عورت کے زور سے آواز آئی چلانے کی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا. اس نے سوچا کہ جب امیر المومنین کا یہ حال ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی باتیں سن رہے ہیں تو میں کہاں اپنی کمپلین لے کر جاؤں, وہ مجھے بھی یہی ترغیب دیں گے. اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری میں ہی آپ کا یہ واقعہ درج ہے, کہ اسلام آنے سے پہلے ہم لوگ عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا. یہ تو اسلام نے عورت کو اتنا مقام اور اتنی عزت دی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ بہت زیادہ ناراض سے تھے کہ لوگوں کل رات محمد کے پاس آ کر بہت سی عورتوں نے شکایت کی ہے ان کے شوہروں کے مارنے کی, تو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ شخص اچھا نہیں ہے, اور جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ سب سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ انا خیرکم اہلی اہلی, اور میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. اپنی مثال آپ نے پیش کی تھی, اور واقعی میں آپ کی جیسی مثال تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. تو کسی نے کہا تھا نا, مارٹن لنگس جو آتا ہے, جب یہ گورے اور کالے لوگوں کا جب بہت زیادہ وہ پرابلم ہو رہی تھی امریکہ میں, تو مارٹن لنگس نے جو وہاں کے اس تحریک کو اس نے چلایا تھا, اس کا لیڈر تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو تقریریں کرتے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کرتے دیکھا ہے, لیکن کوئی بھی آج تک ان تقریروں کو اپلائی نہیں کر سکا, امپلیمنٹ نہیں کر سکا. صرف اونلی ون پرسن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے جو کچھ کہا وہ کر کے بھی دکھایا. جب انہوں نے کہا کہ گورے اور کالے برابر ہیں تو انہوں نے ایک ہی مجلس میں ان کو بٹھا کر بتایا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے لوگ ہیں. تو اسلام جو ہے صرف زبانی دعوے نہیں کرتا, زبانی باتیں نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے ان تمام جو اسلام کے بہترین اور رہنما اصول تھے ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا اللہ کے رسول نے, پھر بھی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. اور خود ہمارے مسلمان بہن بھائی, اور واقعی میں ہم نے غلط شو کیا ایکچولی نا, ہمارے عمل کی وجہ سے. آج ہمارے یہاں پر جو ہمارے یہاں کے مرد حضرات ہوتے ہیں بہت سارے, جن کو کوئی دین کا شعور اور علم نہیں ہے, جن کو کوئی دین کا پاس و لحاظ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ایسی, وہ سمجھتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے, عورت کو مشورے میں شریک نہ رکھو, کم عقل ہوتی ہے. تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے. وہ لوگ زبردستی اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہوں گے تو اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، اللہ کے رسول تو ایسے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ آپ کا رویہ تھا. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے، کئی ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ بیوی بچے کو یا غلام کو منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے جب بتایا تھا کہ کیسے مارنا ہے تو آپ نے مسواک لی تھی، مسواک، کہ مسواک سے مارو، اور وہ بھی چہرے پر نہیں. آپ نے مسواک دیکھیے، ایک چھوٹی سی اسٹک ہوتی ہے، کیا لگے گا بھلا مسواک سے، آپ بتائیں. تو اسی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں تو بھلا بیوی کو بھی مارنے کی پرمیشن ہے. تو پرمیشن کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر اس صورت سچویشن کی بات ہے کہ اگر عورت اس سچویشن میں آ رہی ہے اور وہ اپنی عادت سے نہیں جاتی ہے، عادت اس کو ختم نہیں کرتی ہے، تو تب اس صورت میں پھر بھی اس میں تین اسٹیپ بتائے گئے ہیں. پہلے نصیحت ہے، واعظ و نصیحت، پھر بستر علیحدہ کرنے ہیں، پھر تھرڈ ٹائم یہ کہا گیا ہے کہ اگر نہیں مان رہی ہے تو پھر مارو، لیکن پھر زبردستی مارنے کے بہانے نہ تلاش کرو. تو ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک خاندان اچھا ہوگا تو ایک معاشرہ اچھا بنے گا. لہٰذا ہم اپنی بیٹیوں کو بھی یہی تعلیم و تربیت دیں. اس سلسلے میں مجھے اپنے نانا کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ کہتے تھے جب بھی شادی کے وقت بیٹی کو یا نواسیوں کو رخصت کرتے تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی ماں 10 سال تک اپنے آپ کو بھول جانا، 10 سال تک کچھ نہیں سمجھنا کہ میری مرضی میری پسند. اور ایک اور جملہ وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی خدمت کو برا نہیں سمجھنا، خدمت میں ہی عظمت ہے، کام کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے. آج یہی تو ہو گیا نا، آپ دیکھیں لڑکیاں کیوں بار بار گھر آ کر بیٹھ رہی ہیں یہی شکایت لے کر، یہی کمپلین لے کر کہ بہت کام ہے سسرال میں، ہم نہیں کر سکتے. تو تھوڑے دن تو آپ کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ازدواجی زندگی کے لیے تو سب کرنا پڑے گا. آج اگر آپ ریشو دیکھیں ہمارے خاص طور سے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں، ابھی حال ہی میں ایک ساتھ انہیں جو ایک سال کے اندر اندر 10 لوگوں کے واقعات ملے جن کی طلاق واقع ہوئی ہے، اور ایک سال کے اندر شادیوں کی طلاقیں ہوئی ہیں. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی چھوٹی چھوٹی کہ سن کر بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی کمپلین ہوئی بھلا، یا یہ بھی کوئی شکایت ہوئی. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق لے لینا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں توڑنے چاہیے. میاں بیوی کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، اسی سے ایک خاندان بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بچوں پر کیا اثر ہوگا اگر اس طرح سے ڈیورس ہو جاتی ہے، تو جو بچہ ہو گیا، ایک آدھ بچہ ہو گیا یا 2 بچے ہیں جو بھی ہے، بہرحال وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے نا. تو ماں باپ کا اثر بچوں کی پوری زندگی پر پڑتا ہے، بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. بچوں کی خاطر اپنے گھر کو جوڑے رکھیں، اور ایک اس میں بیوی کا ہاتھ پھر زیادہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنا کردار احسن طریقے سے نبھائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو. اب یہاں پر ایسے سچویشن آ گئی ہے کہ اب دونوں نے بہت کوشش کر لی نبھانے کی، لیکن پھر بھی نہیں نبھ رہی یا نہیں کسی طرح سے بن پا رہی ہے، تو پھر کیا کرو؟ کچھ ابھی بھی صلح کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ اب کیا کرو؟ ہو سکتا ہے کہ آپس میں جو ہے اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، یا اتنی زیادہ ناچاکی ہو گئی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سننا چاہ رہے، یا دونوں جیسے ہی بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ اور مزید لڑائی ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرے؟ تو ایک عورت کے خاندان سے ایک کسی فرد کو لے لیا جائے جو سمجھدار ہو، اور ایک شخص کو مرد کے خاندان سے لے لیا جائے. اس کو حکم کہتے ہیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن، ایسی صورت اللہ تعالیٰ لے آئے گا بیچ میں کہ دونوں میں پھر جو ہے دونوں کا آپس کا جو ہے جھگڑا ختم ہو جائے، ناچاکی ختم ہو جائے. ان اللہ کانا علیما خبیرا. اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے. تو یہاں پر فریق ثالث کی بات کی گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بھلا، آپ بتائیں. لڑکی میں کیا کر بیٹھ گئی، لڑکے والے اپنی طرف ہیں. اب خاندان والوں میں ذکر چلتا ہے، اب اگر لڑکی کے خاندان والوں کے پاس کچھ سسرال والے آتے ہیں تو اب ان کو تو ایک موقع مل گیا، हाँ वो तो ऐसी ही लड़की थी, हमको तो मालूम था आप तो बुरी जगह फंस गए। लो भाई अगर वो ऐसी बुरी लड़की थी तो आपने पहले जाकर उन लड़के वालों को मना कर देना था। तो एक हम अपने अंदर का वो हसद और जलन असल में उस वक्त निकालते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ना करे कि हम उसमें शामिल हों, लेकिन जब मामला ऐसा है कि सुलझाने की बात होने चाहिए तो उल्टा लड़की के खानदान वाले और लड़की और लड़की के वालिदैन की बुराइयों को निकाल निकाल कर बाहर लाते हैं कि हाँ वो तो है ही ऐसे, इसीलिए तो उनके अपने ससुराल वालों से भी नहीं बन सकी। कहते हैं ना हमेशा, इन्हें लड़की की वालदा पर भी इल्जाम लगाते हैं फिर कि हाँ वो तो है, होना ही था लड़की ने ऐसे क्योंकि उसकी वालदा भी तो ऐसी थी। अभी आप देखिए कि अभी आपको किसका साथ देना चाहिए, अभी आपको उस लड़की का साथ देना चाहिए। आप इसलाह करने वाले बने, आप दो लोगों में सुलह करने वाले बने, कितना अजर बताया अल्लाह के रसूल ने इसका सुलह करवाने का, लेकिन हम क्या करते हैं और तफरीक कराना चाहते हैं और दोनों में जुदाई डालना चाहते हैं। अब लड़के वाले अपनी जगह अड़े हुए हैं और वो अपनी अना और ईगो में है कि हम तो नहीं लाने जाएंगे, गई थी खुद खुद वापस आए। अभी जब लड़की कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो लेने नहीं आएंगे, या वालदेन कहते हैं कि जब तक कोई लेने नहीं आएगा हम नहीं भेजेंगे, अब चल रहा है मामला लटका हुआ है इस तरह से। साल पर साल गुजर जाते हैं, लड़कियां बैठी रहती हैं और मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो ये जबरदस्ती की अना और ईगो, इसने बहुत सारी जिंदगियों को खराब किया है। और छोटी छोटी बातों पर हमारी यहाँ तलाकें हो जाती हैं। एक तो ससुराल वाले बाज़ औक़ात बहू को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनसे देखा नहीं जाता, छोटा दिल है ना हमारे यहाँ, बहुत ही छोटे दिल होते हैं हमारे यहाँ। तो जब बहू को घर में लाया जाए तो दिल में वसत पैदा की जाए, अपने दिल को पहले वसी किया जाए, बड़ा किया जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सबसे पहले माँ को दिल बड़ा करना होगा क्योंकि वो समझती है ना कि बेटे पर मेरा हक है। तो अब वो जो बेटा पूरा पूरा मिल्कियत में था माँ की, अब तो उसको तुम बराबर कर लो, अब तुम 75% उधर दे दो बीवी की तरफ और 25% बस अपने लिए रखो। जब तुम खुद से इतना बड़ा दिल करोगी तो खुद ब खुद बेटा और बहू तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन माएं चाहती हैं कि 25% भी ना जाए बेटा उधर, है ना। यही होता है हमारे यहाँ और वहीं से चपकलश शुरू होती है। और बाजों का तो लड़का बेचारा सैंडविच बन जाता है बीवी और माँ के चक्कर में, वही बेटा जो पहले भी देर से आया करता था, वही बेटा जो पहले भी कभी आपको पूछता नहीं था लेकिन शादी के बाद नहीं पूछता, हाँ जरूर कुछ घोल के पिला दिया है ना, अपना ही बना लिया है पूरा हमारे बेटे को। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती होंगी रोजाना और हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। तो दिल बड़े करें दिल, बेटे की शादी के लिए बहुत दिल बड़ा करने की जरूरत होती है। और यहां पर मैं खासतौर से लड़की की वालदा को भी यही नसीहत करना चाहूंगी, प्लीज शादी के बाद जबरदस्ती की मोहब्बत अपने अंदर पैदा ना करें, बार बार मैके बुलाना, क्यों मोहब्बत छूटी है हमको, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उसको रुख्सत किया खैर और आफियत के साथ, सलामती के साथ। बार बार मैके बुलाने की वजह से ससुराल पर भी गलत असर पड़ता है, शौहर पर भी गलत असर पड़ता है, और फिर हर बार फोन 10 बार तो फोन कर दिया जाता है। अब आजकल मोबाइल ने तो तंग जो कहना चाहिए ना कि पल पल और मिनट मिनट की खबर, एक हमारे जानने वाले हैं वो कहती हैं कि बस स्काइप लगाकर बैठी रहती है दिन भर उनकी बहू, क्या कर रही है क्या हो रहा है माँ उधर से बराबर पूछती रहती है। अच्छा तुम ही खाना बना रही हो सुबह से, क्यों तुम्हारी सास क्या कर रही है, अच्छा आराम कर रही है। यानी अब देखें बेटी के दिल में डाल दिया ना कि तुम काम में लगी हुई हो, सास आराम कर रही है। सास ने भी आराम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने भी हेल्प करना चाहिए, लेकिन अब आप देखें कि ये माँ क्या कर रही है, अपनी बेटी की इस दिवाजे जिंदगी को खराब करने पर तुली हुई है, बात बात पर फोन। अच्छा बताओ जैसी बेटी रुख्सत होती है दूसरे दिन पहले ही फोन पे पूछ लेते हैं नाश्ते में क्या दिया था, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं, किसी ने कुछ तंज तो नहीं किया। तो माओ को पूछने की क्या जरूरत है, माएं एक ही तालीम दे बेटियों को रुख्सत करते वक्त कि वहां के मामला वहीं सेटल करना और वहीं है उसको हैंडल करना, हमारे पास आने भी नहीं देना। और जब पहले वालिदैन रुख्सत करते वक्त नसीहत करते थे ना कि बेटी अब इस घर से तुम्हारा डोला जा रहा है और जहां जा रहा है वहीं से अब तुम्हारा जनाजा ही निकले, यानी अब तुम्हारे हमारे घर में अब कोई वो नहीं है जरूरत, तुम्हारा घर कौन सा है, अब तुम्हारा ससुराल ही है। तो एक तरह से नसीहत अच्छी होती थी कि बेटियों का एक डर रहता था कि नहीं हम अगर कुछ कहेंगे तो हमारे वालदेन उल्टा हम ही को नसीहत करेंगे, तुम्हारी ही गलती होगी। लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा हो गया है मामला अब। तो प्लीज अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना करें। अभी 3 केस यहां पर सऊदी अरब में ही मेरे सामने आए थे जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ये लड़की को समझाएं, और जब वो लड़का लड़की को समझाया गया तो यकीन जाने कि लड़के की एक ही डिमांड थी कि मैं लड़की को लाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे अपनी बेटी ایک سال ہوا تھا شادی کو اور ایک سال میں بیٹی بھی پیدا ہو گئی، تو کہہ رہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے اس لڑکی کو لانا ہے، لیکن میری ایک ہی بس شرط ہے کہ یہ لڑکی اپنے والدین سے فون پہ بات نہیں کرے گی. اور کیوں نہیں کرے گی؟ کیوں وہ لڑکا یہ شرط رکھ رہا تھا آپ بتا سکتے ہیں؟ وہی بات، ماں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہیں. تو کیوں یہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکم بناؤ، دونوں میں اصلاح کی صورت نکالو. الٹا گھر والے کبھی بعض اوقات والدین، کبھی بعض اوقات خاندان والے، دونوں میں اور دراڑیں ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو گھر کو ٹوٹنے مت دیجئے، گھر ٹوٹنا خاندان کا ٹوٹنا ہے، اور خاندان کا ٹوٹنا ایک معاشرے کو میں دراڑ لانے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے کہ بے شک وہ علیم اور خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ان کو بچپن سے تھوڑا سا ان کے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پر شروع سے امیجنیشن ہے کہ شادی مطلب بیڈ آف روزز، پھولوں کی سیج کہا جاتا ہے. تو پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ، بلکہ ذمہ داریوں میں قدم رکھنا ہے. آج سے آپ کی ذمہ داری والی زندگی شروع ہو رہی ہے، آپ ایک رسپانسبل پرسن بن گئے ہیں. آپ کسی کی بیوی ہیں، آپ کسی کی بہو ہیں، آپ کسی کی بھابھی ہیں. اب آپ کو رشتوں کی نزاکت کا احساس کرنا ہے. اور اسی طرح سے لڑکا بھی، وہ بھی بلا وجہ اپنی بیوی پر یا ماں باپ کے کہنے پر بالکل والدین کی طرف نہ جھک جائے اور بیوی پر ظلم کرنے والا نہ بنے. ایسا تو کم ہی ہوتا ہے ویسے، اکثر تو یہی آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے آج کل ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ماؤں کو کیوں ڈر ہے آج کل شادی کرنے سے، یہی نا کہ بیٹا پورا کا پورا بیوی کا ہو جائے گا. تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ایک طرح سے ہوتا ہے جھکاؤ، فطری چیز ہے. لیکن لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ بیلنس برابر قائم رکھے، والدین کے بھی حقوق اور فرائض برابر ادا کرے، اور بیوی کی بھی ذمہ داریاں پوری طریقے سے نبھائے. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرنے والا بنائے. اور ہم کو دعا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں یعنی اپنے شوہروں اور اپنی اولاد کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. کیوں کہا گیا ہے پر پرہیزگاروں کا امام؟ یعنی اپنے بچوں کی آپ کو لیڈرشپ کرنی ہے. آپ کے بچے آپ کے انڈر میں ہیں، آپ کی بیوی بچے انڈر میں ہیں مرد کے، اور بیوی کے انڈر میں بچے ہیں اس کے. آپ ایک طرح سے آپ لیڈر ہیں اور آپ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ ان کی جیسی تربیت کریں گی، آپ ان کو نیک بنائیں گی، تو انہیں کے پھر آپ لیڈر بنیں گے. تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. اللہ توفیق دے ہمیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.